بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اربابی، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے آرکائیو کے پروگرام نیز سحر ٹی وی پر نشر ہونے والے تمام پروگرام، جس میں لائیو پروگرام بھی شامل ہیں، نیوز بلٹن بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سیاسی تجزیے، تبصرے، دستاویزی فلمیں، ڈراما سیریل اور تازہ ترین خبریں ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمجھنا پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، جس میں آپ خبریں اور تبصرے سماعت فرما سکیں گے۔ گرد و پیش کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد نشر کیا جائے گا آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔ بزم دوستاں کے بعد روزانہ کا پروگرام آئینۂ صحافت نشر ہوگا۔ آئینۂ صحافت کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ اور ناظرین، گھر اور گھرانہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ آئی اے ای کے معائنہ کاروں کو اضافی معائنہ کاری سے روک دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ پاکستان کے لیے تیل اور گیس کی برآمدات میں اضافہ کیا جائے گا۔ افغانستان میں طالبان نے مظاہروں کی رپورٹنگ کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم نے 13ویں برکس سمٹ کی صدارت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑنے پر زور دیا ہے۔ اور جنوب مغربی شام کے علاقے درا میں شامی فوج کی تعیناتی کے بعد اس علاقے کے شامی پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے کہا ہے کہ آئی اے ای کے معائنہ کاروں کو اضافی معائنہ کاری سے روک دیا گیا ہے۔ بہروز کمالوندی نے یوتھ جرنلسٹ کلب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آئی اے ای کے معائنہ کار صرف سیف گارڈ معاہدے کے مطابق ایران کی ایٹمی تنصیبات کی معائنہ کاری کا عمل جاری رکھ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے اسٹریٹجک قانون کے تحت اضافی معائنہ کاری کے خاتمے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی گئی تھی۔ اس قانون میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ 2 ماہ کے اندر اگر پابندیاں ختم نہ ہوئیں تو آئی اے ای کو اضافی معائنہ کاری سے روک دیا جائے گا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا کہ آئی اے ای کے معائنہ کار سیف گارڈ معاہدے کے تحت ایران کی ایٹمی تنصیبات کی معائنہ کاری کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روس ایران کی مانند جامع ایٹمی معاہدے جے سی پی او اے میں کسی قسم کی تبدیلی کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ بات روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہی ہے۔ فارس نیوز کے مطابق جمعرات کے روز روسی وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس موقع پر دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ مسائل، کورونا کے مہار میں مشترکہ تعاون کی تقویت، شنگھائی اجلاس کی سائیڈ لائن پر دونوں ممالک کے حکام کی ملاقات، افغانستان کی صورتحال، دونوں ممالک کے تاجروں کے مسائل اور جامع ایٹمی معاہدے جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ نے تہران ماسکو رفت و آمد میں ایرانی تاجروں کو درپیش مسائل کا ذکر کیا، جس پہ روسی وزیر خارجہ نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے ساتھ ہی امیر عبداللہیان اور سرگئی لاوروف نے افغانستان میں وسیع البنیاد اور جامع حکومت کی تشکیل پر بھی زور دیا۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے تیل اور گیس کی برآمدات میں اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ تیل گیس کی برآمدات میں اضافے کے بارے میں پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ آئندہ چند ماہ کے دوران پاکستان کے لیے تیل اور گیس کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ ترکمانستان اور عراق سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ گیس کی سپلائی میں اضافے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے مزید کہا کہ وزارت پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں اضافے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا، ہمیں امید ہے کہ آئندہ چار سال کے اندر اندر ملک میں پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں 1.5 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ افغانستان میں طالبان نے مظاہروں کی رپورٹنگ کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمال مغربی افغانستان میں طالبان کے ثقافتی امور کے انچارج ذبیع اللہ نورانی نے بلخ کے ذرائع ابلاغ سے کہا ہے کہ وہ احتجاجی مظاہروں کی کوریج کرنا بند کر دیں۔ نورانی نے کہا کہ مظاہروں کی رپورٹنگ کی بنا پر بعض گروہوں کی جانب سے مظاہرین پر حملہ کرنے کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ افغانستان میں احمد شاہ مسعود کی برسی کے موقع پر طالبان مخالف کمانڈر احمد مسعود کی جانب سے لوگوں سے طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل اور مختلف علاقوں میں طالبان مخالف مظاہرے شروع ہونے کے بعد طالبان عناصر نے سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی ہے۔ دوسری جانب مزار شریف میں گرفتار کیے جانے والے مظاہرین کے اہل خانہ اور لواحقین نے گرفتار کیے جانے والے افراد کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مزار شریف کے لوگوں نے پاکستان کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا تھا، جہاں طالبان نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا اور 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود گرفتار کیے جانے والے ان مظاہرین کا اب تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ حکومت پاکستان نے افغانستان کے لیے غذائی اشیاء اور دوائیں ارسال کی ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی حکومت نے افغانستان میں طالبان حکومت کی حمایت کے سلسلے میں امداد کے حامل 3 C-130 طیارے روانہ کیے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے لیے مزید امداد زمینی راستے سے پہنچائی جائے گی اور پاکستان سے جتنا ممکن ہوگا وہ افغانستان میں طالبان حکومت کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ایسی حالت میں کہ اس پر طالبان مخالفین نے افغانستان میں اس گروہ کی حمایت کرنے کا الزام لگایا ہے، عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں انسانی بحران روکنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ چین کے وزیر خارجہ نے بھی افغانستان کے لیے 31 ملین ڈالر کا سامان اور 30 لاکھ کرونا ویکسین کے ڈوز دینے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی ایسی حالت میں کہ اس عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ افغانستان کے 97% عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، افغان عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے انسان دوستانہ امداد بڑھائے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے 13ویں برکس سمٹ کی صدارت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑنے پر زور دیا ہے۔ یو این آئی کے مطابق جمعرات کی شام وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں وسائل کے بہتر استعمال پر زور دیتے ہوئے کہا کہ برکس سمٹ کی صدارت کرنا خوشی کی بات ہے اور آپ سب کے تعاون کا شکر گزار ہوں۔ برکس تنظیم کے آن لائن اجلاس میں ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے برکس کاؤنٹر ٹیررزم پلان تیار کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف برکس ممالک کی متحدہ مہم کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ہم یہاں عالمی اور علاقائی امور پر بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال برکس میں کئی چیزیں پہلی بار ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ برکس نے کئی اہم آرگنائزیشن من جملہ نیو ڈیولپمنٹ بینک، کنٹیجنسی ریزرو ارینجمنٹ اور انرجی ریسرچ کوآپریشن پلیٹ فارم شروع کیے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ آبی وسائل پر پہلی بار نومبر میں وزراء کی میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے برکس ممالک کے مابین ہوئے معاہدے کو باہمی تعاون کی راہ میں ایک نیا باب قرار دیا۔ یاد رہے، برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ برکس کے رکن ہیں۔ جنوب مغربی شام کے علاقے درا البلد میں شامی فوج کی تعیناتی کے بعد اس ملک کے شامی پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق درا البلد میں امن و استحکام کی برقراری کے لیے شام کی حکومت اور مسلح مخالفین کے درمیان سمجھوتا ہو جانے کے بعد اس علاقے کے لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق شامی فوجی ماہرین لوگوں کے لیے ملبہ صاف کرنے اور راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ شامی عوام کی وطن واپسی میں آسانی ہو سکے۔ شامی مخالفین نے بھی ہتھیار تحویل میں دے دیے ہیں اور وہ شمالی شام منتقل ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب شمال مشرق کی شام کے صوبہ الحسکہ میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ ہوا ہے۔ صوبہ الحسکہ کے جنوبی شہر اشدادی میں امریکی فوجی اڈے کے قریب دو راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ ابھی تک اس حملے کی تفصیلات اور ممکنہ نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی حمایت میں مظاہرے کرنے کے لیے تحریک حماس کی اپیل کے بعد صہیونی حکومت نے پورے مقبوضہ فلسطین میں اپنی فوج کو چوکس کر دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں سے تحریک حماس کی اپیل کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے غرب اردن اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اپنی فوج کو مکمل طور پر الرٹ کر دیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ صہیونی فوج کے ٹھکانوں کے قریب بھی اجتماعات کریں اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کریں۔ تحریک حماس نے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ صہیونی حکومت کے برتاؤ کو غیر انسانی قرار دیا اور کہا کہ صہیونی حکومت کی جیلوں میں فلسطینی قیدی تنہا نہیں ہیں۔ حماس نے کہا کہ فلسطینی عوام اور تحریک مزاحمت مکمل طور پر قیدیوں کے ساتھ ہے اور وہ ان قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے صہیونی دشمن سے جنگ کے لیے بھی آمادہ ہے۔ اس سے قبل جہاد اسلامی فلسطین نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد تیز کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ پیر کے روز 6 فلسطینی قیدی مقبوضہ شمالی فلسطین کی جیل سے سخت سیکیورٹی کے باوجود فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پوری دنیا میں کرونا سے متاثرین اور اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں بھی کرونا کا قہر جاری ہے، لیکن کرونا سے متاثرین اور اموات میں امریکہ بدستور سر فہرست ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کرونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3689 نئے مریضوں اور 83 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا سے 3755 افراد شفا یاب بھی ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 91,440 ہے، جن میں سے 5,362 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 26,580 ہو چکی ہے۔ ادھر ہندوستان میں بھی کرونا کا قہر جاری ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 34,973 نئے مریضوں اور 260 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 37,681 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 3,90,646 بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 4,42,009 بتائی گئی ہے۔ دنیا بھر میں 22,40,53,500 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 46,21,000 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا میں 1,87,78,899 کرونا کے مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 1,03,700 سے زائد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ کرونا کے حوالے سے امریکہ کی صورتحال بھی ناگفتہ بے بتائی گئی ہے۔ کرونا کا قہر امریکہ میں بہت زیادہ ہے، جہاں اب تک کرونا سے 6,74,547 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ امریکہ میں اب تک 4,15,61,200 سے زائد افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کرونا سے ہونے والی اموات میں امریکہ کے بعد برازیل دوسرے نمبر پر ہے۔ اور سامعین، آخر میں یہ خبر کہ فیفا کی تازہ ترین درجہ بندی کے مطابق ایران کی قومی فٹ بال ٹیم ایشیا میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے۔ ایران کی قومی ٹیم قطر ورلڈ کپ 2022 کے لیے جاری سلیکشن میچ میں عراق کو 2 گول سے شکست دے کر 6 پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اس کامیابی کے بعد ایران کی قومی فٹ بال ٹیم عالمی درجہ بندی میں 4 خانے اوپر آ گئی ہے اور 22ویں نمبر پر کھڑی ہے، جبکہ ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم نے ایشیا کپ کے بعد پہلی بار فیفا کی درجہ بندی میں جاپان سے اپنی پہلی پوزیشن واپس لے لی۔ ایرانی ٹیم کو یہ کامیابی 9 میچوں میں لگاتار کامیابی کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو افغانستان کے بارے میں ہونے والے مختلف اجلاسوں کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے، سماعت فرمائیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کے 6 پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کا مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے عوام کی خواہشات اور منشا کے مطابق ہونا چاہیے۔ جمعرات کی شب جاری ہونے والے مشترکہ بیان کے مطابق پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے افغانستان کے 6 پڑوسی ملکوں کے آن لائن اجلاس میں ایران، چین، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ نے حصہ لیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں شریک ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مثبت اور تعمیری ماحول میں بات چیت کی اور اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ اس ملک کے عوام کو کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہی امن قائم ہو سکتا ہے۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال سے ایک بار پھر واضح ہو گیا ہے کہ اس بحران کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بیان میں افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، جس میں تمام اقوام کو نمائندگی حاصل ہو۔ افغانستان کے 6 پڑوسی ملکوں کے اجلاس کے اختتامی بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے میدان میں افغانستان کی حمایت کریں، نیز اس ملک کے عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ بیان میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن اور تعمیر نو کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے عوام کو تنہا نہ چھوڑیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے 6 ہمسایہ ملکوں کے اجلاس میں حاصل ہونے والا اتفاق رائے، خاص طور سے ایک آزاد اور وسیع البنیاد سیاسی نظام کے قیام کا مطالبہ انتہائی اہم ہے، جو افغانستان کے عوام کی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ افغانستان کے 6 ہمسایہ ملکوں کے مشترکہ بیان میں 2 باتیں قابل غور ہیں، جن میں کچھ مطالبات اور توقعات ہیں جو طالبان کو پورا کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے افغان عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جانا ہے، اور دوسرا اس ملک میں پائیدار امن کے قیام کا معاملہ ہے۔ بنابراہ طالبان اور پاکستان کی جانب سے افغان عوام کے حقوق کو یقینی بنائے جانے کی سمت آگے بڑھنا، خاص طور پر افغان عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کو عملی شکل دینا، بحران افغانستان کے حل کا راستہ ہموار کر سکتا ہے اور اس حوالے سے اہم اور بنیادی قدم شمار ہوتا ہے۔ بصورت دیگر، ایسے اجلاسوں کے انعقاد اور مشترکہ بیانات سے افغانستان میں طالبان کی گانٹ کو کھولا جانا ممکن نہیں دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی افغانستان کے امور میں پاکستان کی مداخلت کی کوئی توجہ پیش کی جا سکتی ہے، جس کے خلاف افغان عوام پہلے سے ہی سراپے احتجاج ہیں۔ ادھر افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے شرکاء نے تاکید کی ہے کہ اس بین الاقوامی ادارے کو چاہیے کہ طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان کے لیے انسان دوستانہ امداد کی فراہمی جاری رکھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ افغانستان اس وقت ایک بحرانی دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی یہ صورتحال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی براہ راست مداخلت اور پھر افغانستان سے غیر ذمہ دارانہ انخلاء کا نتیجہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ امریکی اور دیگر مغربی ممالک جب افغانستان میں داخل ہوئے تو اس ملک کے عوام کے لیے مشکلات ساتھ لائے، اور جب اس ملک سے انخلا کیا تو ایک اور المیہ چھوڑ کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایران افغانستان کے لیے اپنے ملک کی بندرگاہوں، ہوائی اڈوں، ریلوے لائنوں اور سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے انسان دوستانہ امداد منتقل کرنے میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ عالمی برادری سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گی اور اس پر عمل کرے گی، اور پناہ گزینوں کے لیے امداد کی فراہمی کے لیے مزید اقدامات عمل میں لائے گی۔ سلامتی کونسل کے اس اجلاس سے اقوام متحدہ میں چین کے مندوب نے بھی خطاب کرتے ہوئے بیرون ملک افغانستان کے سرمایہ اور اثاثے منجمد کی جانے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ افغانستان کی رقم افغانستان پر صرف ہونی چاہیے، اسے طالبان پر دباؤ کے ہتھکنڈے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے اپنے خطاب میں افغانستان کی دولت و ثروت کو افغان عوام کے مفاد میں ہی کام میں لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور افغانستان کے اثاثے منجمد کیے جانے کی مخالفت کی۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مندوب ٹی ایس مورتی نے بھی افغان بچوں، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغان عوام کی ضروریات کو فوری طور پر پورا کیے جانے اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی دسترسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے ڈیبورا لائنس نے اس اجلاس میں خبردار کیا کہ افغانستان کا اربوں ڈالر کا سرمایہ روکنے سے اس ملک کی معیشت مزید بدحال ہوگی اور نتیجے میں اس ملک میں اقتصادی مسائل اور مشکلات شدید تر ہوں گی، اور افغان پناہ گزینوں کی تعداد ان کی غربت و افلاس میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ واضح رہے افغانستان کا 10 ارب ڈالر سے زائد کا سرمایہ بیرون ملک روک لیا گیا ہے، اور امریکی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ طالبان کے خلاف پابندیوں کو ختم نہیں کیا جائے گا اور دنیا کے مالی ذرائع تک ان کی دسترسی کو بھی محدود کر دیا جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے چھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 19 شہریور، 3 صفر اور 10 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تین صفر سن 57 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اہل بیت علیہ السلام سے مختص معنوی اور علمی کمالات، آپ میں نمایاں تھے۔ آپ کو اپنے دور امامت میں مسلمانوں کی فکری اور ثقافتی بنیادیں مستحکم کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی درسگاہ میں بہت سے علوم کی بنیاد پڑی، اور آپ کے شاگردوں نے ان علوم کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی. آپ کے شاگردوں میں معروف شیعہ و سنی علماء و فقہا شامل تھے جنہوں نے اسلامی علوم خاص طور پر فقہ و حدیث کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی. دس ستمبر سن 1914 عیسوی کو جرمنی اور روس کی فوجوں کے درمیان معذوری جھیل کے اطراف میں جنگ شروع ہوئی. یہ جنگ پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے اور روس کے امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ممالک کے ساتھ مل جانے کے بعد شروع ہوئی. اس جنگ میں جرمنی نے نئی فوجی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کر کے روس کو شکست دی. تقریباً 20,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے اور 45,000 روسی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا. دس ستمبر سن 1919 عیسوی کو آسٹریا ہنگری سلطنت اور پہلی جنگ عظیم کے فاتحین کے درمیان سان جرمن معاہدہ ہوا. سلطنت آسٹریا کو تین ملکوں آسٹریا ہنگری اور چیکوسلوواکیا میں تقسیم کر دیا گیا. اس کے علاوہ اس کے بعض حصے اٹلی، یوگوسلاویا، سوویت یونین، پولینڈ اور رومانیا میں شامل کر دیے گئے. دوسری طرف جنگ کے آغاز پر آسٹریا کی قانون ساز اسمبلی نے اس ملک کے جرمنی کے ساتھ اتحاد کی منظوری دی تھی. سان جرمن معاہدے میں جرمنی کے ساتھ آسٹریا کے اتحاد کو ختم کر دیا گیا اور ان دونوں ملکوں کو مستقبل میں کسی بھی قسم کے سیاسی و فوجی اتحاد سے روک دیا گیا. پہلی جنگ عظیم کے فاتحین نے یہ اقدام جرمنی اور آسٹریا کو دوبارہ طاقت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کیا تھا. دس ستمبر سن 1954 عیسوی کو جنوب مغربی الجزائر میں واقع علاقے اور لیان ویل میں جس کا نیا نام شلیف ہے شدید زلزلہ آیا. اس زلزلے میں 30,000 آبادی والا شہر پوری طرح تباہ ہو گیا اور 10,000 افراد مارے گئے. اس کے علاوہ دسیوں ہزار افراد بے گھر ہو گئے اور الجزائر کا اقتصاد بھی بھاری نقصان سے دوچار ہوا. انیس شہریور سن 1358 ہجری شمسی کو مفسر قرآن اور مجاہد عالم دین آیت اللہ سید محمود طالقانی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال فرما گئے. آیت اللہ طالقانی سن 1284 ہجری شمسی میں ایران کے شہر طالقان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. وہ جوانی سے ہی ایران اور دنیا کے سیاسی حالات کو سمجھتے تھے. انہوں نے سن 1342 ہجری شمسی میں 15 خرداد کی خونی تحریک میں بھرپور حصہ لیا جس کے سبب وہ 2 سال جیل میں رہے. اس کے بعد سے آپ پہلوی حکومت کے خلاف جد و جہد کی وجہ سے بارہا جیل میں رہے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے نزدیک آپ کو جیل سے رہائی ملی. آیت اللہ طالقانی کی رہائی پر ایران کے مجاہد اور مسلمان عوام نے آپ کا پرجوش استقبال کیا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ طالقانی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلابی کونسل کا سربراہ اور تہران کا امام جمعہ مقرر کر دیا. مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے پہلے دور کے انتخابات میں بھی آپ کو کامیابی ملی اور آپ تہران سے مجلس خبرگان کے رکن منتخب ہوئے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ آیت اللہ طالقانی نے شاہی حکومت کی جیل میں پرتوئے از قرآن کے نام سے تفسیر قرآن لکھنی شروع کی جو اس وقت بھی یادگار کے طور پر موجود ہے. 19 شہریور سن 1361 ہجری شمسی کو ممتاز فقیہ اور عالم دین آیت اللہ ضیاء الدین آملی نے وفات پائی۔ وہ سن 1283 ہجری شمسی میں تہران میں ایک علم و فضیلت والے خاندان میں پیدا ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد اپنے والد کے ساتھ دینی علوم کی تحصیل کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ آیت اللہ ضیاء الدین آملی اپنی قابلیت اور درایت اور نجف کے فاضل اساتذہ سے قصبہ فیض کی وجہ سے جلد ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور ایران واپس تشریف لے آئے۔ آیت اللہ ضیاء الدین آملی مصر کی جامعۃ الازہر کے علماء اور آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی بنیاد پر آپ کے نمائندے کی حیثیت سے برسوں مصر میں رہے اور اس یونیورسٹی میں درس فقہ جعفریہ کا شعبہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن مصر میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، اس لیے وہ تہران واپس آ گئے اور تدریس و تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے استبدادی پہلوی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد کے دوران اسلامی انقلاب کی بہت زیادہ حمایت کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، بزم دوستاں۔ پروگرام بزم دوستاں آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل ہے، سماعت فرمائیے بزم دوستاں۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور میں ناہید انوری، ہمارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انشاءاللہ زندگی کے اچھے لمحات بسر کر رہے ہوں گے۔
بہت بہت شکریہ بہن ناہید انوری، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی تمنا اور آرزو ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے
انشاءاللہ،
اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ لیکن یہ تمام صورتیں بہن ناہید انوری اس وقت ممکن ہیں کہ جب ہم معنوی اور اخلاقی طور پر اپنے گھر میں ایسی فضا کو جو ہے وہ قائم رکھیں کہ جس سے گھر میں رہنے والے تمام افراد جو ہے وہ آسائش کا احساس کریں،
بالکل،
اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک خوشگوار ماحول جو ہے وہ برقرار رہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی۔ اور ہم معاشرے میں جب مختلف طرح سے نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں افراط ہے، کہیں تفریط ہے، اس وجہ سے کبھی کبھی خانوادے جو ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اعتدال کے دامن کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے اعتدال۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کی طرح ابتدائی پروگرام میں سامعین کے لیے یہ پیغام کہ کرونا کے ان ایام میں اپنا بہت بہت باجی خیال ان کو رکھنا چاہیے، سماجی فاصلے کی رعایت کریں، ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں، اور خاص طور پر یہ جو ویکسینیشن کا سلسلہ ہے اس میں جو ہے وہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو افراد ویکسین لگوا چکے ہیں وہ احتیاط کریں، اور جنہوں نے ویکسین نہیں لگوایا ہے وہ بھی ویکسین لگانے کی تیاری کریں۔ بہرحال یہ ایک واحد راستہ ہے کہ جو طبی ماہرین کہتے ہیں کہ جس سے کرونا سے بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں ڈاکٹروں کے ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی واحد راستہ ہے اس وقت۔
ویسے حسین صاحب، ابھی تو میجورٹی جو افراد ہیں تو مختلف ممالک میں ویکسینیشن کا جو عمل شروع ہوا ہے تو بہت سے لوگوں نے ویکسین لگوا لیا ہے,
جی جی,
اور بہت سے نے تو دوسرا ڈوز اور تیسرا ڈوز بھی لگوا لیا,
جی جی,
ہے. پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں ہم یہاں پر. اور یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ساہیوال سے حیدر سید صاحب نے. لیجئے سماعت فرمائیے.
السلام علیکم, میں ہوں حیدر سید ساہیوال پاکستان سے. ریڈیو تہران کا کافی پرانا خاموش سامع ہوں, سوچا کہ اس چپ کو توڑا جائے سو اپنی آواز میں تبصرہ کے ساتھ حاضر ہوں. 25 اگست کے پروگراموں کے آغاز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر دل منور ہو گیا. تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے جناب ہاشم علی کی آواز میں سنا. تاریخی واقعات پر مبنی یہ پروگرام ماضی کے بہت سے واقعات سے روشناس کرواتا ہے. سماجی پروگرام صبح امید جناب حسین اختر نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. صبح امید میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. واقعہ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار شجاعت و بہادری کا مثالی کردار تھا, جنہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی کو اشکارا کیا اور یزید کے ظلم و ستم کی داستان سب کو سنائی. شیردل بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام کی طرح بہادری کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے یزید کے ظلم کا مقابلہ کر کے سرخرو ہوئی. محترمہ مریم زہرا کی آواز میں پروگرام اسلام کی معرفت میں قیامت میں حساب کتاب کے جامع گفتگو دل میں اتر گئی. پروگرام آئینۂ صحافت کا محترم ہاشم علی نے مخصوص انداز میں پیش کیا. دنیا بھر کے اخبارات کی خاص خاص خبروں کو پروگرام آئینۂ صحافت میں یکجا کر دیا جاتا ہے, جسے سننے والوں کو دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے آگاہی ملتی ہے. محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام سے بھی عظیم سنا. محترمہ ناہید اور محترم حسین تقوی نے مقامی سرائے بلاک کا کردار کے حوالے سے مفید گفتگو کی. ایران کے مقرائے بلاک کے بارے معلومات ملی جن سے پہلے آشنائی نہیں تھی. پروگرام گرد و پیش پسندیدہ پروگرام ہے, جسے سن کر عالمی خبروں سے آگاہی ملتی ہے کہ کیا کہاں کیا ہو رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی تبصرہ طوالت اختیار کر گیا ہے, حوصلہ افزائی ملی تو آئندہ بھی دستک دیتا رہوں گا. حیدر سید ساہیوال سفیر برائے امن عالمی لسنرز مستحدہ تنظیم پاکستان.
جی جناب حیدر سید صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا. باجی انہوں نے اپنے آڈیو پیغام میں یہ کہا کہ میں ایک خاموش سامع ہوں اور جو ہے کیا نام ہے, میں خط جو ہے وہ نہیں لکھ سکا تو میں پیغام کے ذریعے سے بزم دوستہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ہے وہ پروگراموں کو خاص طور پر 25 اگست کے جو پروگرام ہیں ان کے حوالے سے اپنا تبصرہ جو ہے وہ لکھا ہے. نعت کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے. یادوں کے جھروں کے جو پروگرام ہے اس کا جو ہے وہ بہت اس کو پسند کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو پروگرام گرد و پیش ہے اس کو پسند کیا ہے. آئینۂ صحافت ہے, اسلام کی معرفت کو, صبح امید پروگرام جو ہے, اور جو پروگرام انہوں نے سنے ہیں اس کی مختصر سی انہوں نے جو ہے وہ ڈیفینیشن بھی کی ہے کہ اس پروگرام میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا, اس پروگرام میں یہ بیان کیا گیا. جیسے صبح امید پروگرام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی تو اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس پروگرام میں جو ہے نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کی گئی. پروگرام ذبح عظیم میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے بیان کیا گیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی دقت کے ساتھ ہمارے پروگرام
جی
سنتے
بالکل
ہیں.
بالکل. اور بہرحال ایسے سامعین جو ہیں وہ کم ہیں, لیکن بہرحال جب ان کے خطوط اور ان کی طرف سے ہمیں اطلاع ملتی ہے تو بہت دل خوش ہوتا ہے کہ سامعین بڑی دقت کے ساتھ جو ہے پروگرام سنتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاید کل ہی شاید کسی علاقے میں نشریات کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی تو واٹس ایپ کے ذریعے اس نے پیغام جو ہے نا ہمارے ایک سامنے ہیں انہوں نے جو ہے نا بھیجا, کہا کہ آواز جو ہے اس وقت خراب ہو گئی ہے, آپ کچھ کروائیں کہ آواز جو ہے نا وہ صحیح جو ہے وہ صاف ہو جائے. پہلے اس طرح سے بھی ظاہراً چونکہ اب رابطے نزدیک نزدیک ہو گئے ہیں, فوری طور پر رابطے ہو جاتے ہیں, اس لیے سامعین بھی جو ہے وہ ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. بہرحال بہت شکریہ جناب حیدر سید صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا. اور دیگر تمام سامعین کے لیے بھی ہماری یہ اپیل اور درخواست ہے کہ اگر خط نہیں لکھ سکتے تو آپ آڈیو پیغام کے ذریعے سے پروگرام بزم دوستہ میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم آپ کے آڈیو پیغام کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں, خط کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے مختصر پیغامات کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. پروگراموں کو پسند کرنے کا اور اپنی رائے کے اظہار کا بہت بہت شکریہ.
جی ہاں, میں بھی یہاں پر حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے نواب اصغر علی خان. لکھتے ہیں یہاں پر, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا رہا ہوں. لیکن حال ہی میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ دن گھر پر میں نے ریسٹ کیا ہے اور اس دوران نہ ریڈیو اور نہ ہی ٹی وی دیکھ سکا۔ آج کل چھینک بھی آ جائے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ ویسے پریشانی کی بات بھی ہے، کورونا وائرس کی نئی نئی قسمیں سامنے آنے کے بعد ہم جیسے عمر رسیدہ افراد کے لیے ہر علامت خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ ریڈیو تہران نے ماہ محرم میں اپنی ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ریڈیو تہران نے اس سال بھی خصوصی پروگرام میں دلسوز پرانے نوحوں اور سلاموں کا انتخاب کیا۔ سن کر دل غم و اندوہ میں ڈوب گیا، جبکہ صبح کی نشریات اور شام کی نشریات میں سنی و شیعہ علماء کرام اور دانشوروں کی تقاریر نے بھی پروگرام میں خاص ماحول پیدا کیا۔ سن کر اچھا لگا۔ ویسے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام نہایت ہی شاندار ہوتے ہیں اور سالوں سے ریڈیو تہران نے اپنی اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ریڈیو تہران کا کوئی ثانی نہیں۔ افغانستان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، دعا کریں کہ افغانستان کے عوام کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہو۔ افغانستان سے امریکہ کی ذلت آمیز پسپائی نے اس ملک کی فوجی حکمت عملی کا پول کھول دیا ہے۔ امریکہ کو ملکوں کے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفادات کے در پہ رہتا ہے۔
جی جناب نواب اصغر علی خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا۔ باجی بڑے مختصر الفاظ میں بہت ساری باتوں کو کور کیا ہے انہوں نے،
بہت سے موضوعات پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے مختصر سی، لیکن سب سے پہلے میں ان کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خدا ان کو جلد سے جلد شفا دے۔
بے شک بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ بھی بات حقیقت لکھی ہے کہ تھوڑی سی بھی آج کل گھر میں کسی کو کھانسی چھینک وغیرہ آ جائے تو پورا گھر تھوڑا سا جو ہے وہ پریشان سا ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بہرحال بہترین راستہ یہی ہے کہ ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے لوگوں سے دور کر لیا جائے جب تک کہ صورتحال پوری طریقے سے واضح نہیں ہو جاتی۔ اور میرے خیال سے جناب نواب اصغر علی خان صاحب نے ایسا ہی کیا ہوگا، اسی لیے کہ لکھا ہے کہ ریڈیو اور ٹی وی سے کچھ عرصے دور رہا اور نہیں سن پایا، تو لہٰذا تقاضا بھی یہی ہے اور حکمت کا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا افراد سے دور کر لے جب تک کہ صورتحال واضح نہیں ہو۔ انشاءاللہ کہ آپ کی طبیعت بالکل خیر خیریت سے ہوگی۔ ریڈیو کے پروگرام پابندی سے سننے کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر ماہ محرم کے حوالے سے جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ واقعا ایسا ہی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین پروگرام کرے، ویسے ریڈیو ہو یا شہر ٹی وی۔ باجی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مناسبتوں پر اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں۔
خصوصی پروگرام ہماری اولویت میں رہتے ہیں، خاص کر اس طرح کے جو ایام ہو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا شہادت ہو یا وفات ہو یا دوسرے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ
ہفتہ وحدت
منایا جاتا ہے، ہفتہ وحدت ہوتا ہے، ہفتہ دفاع مقدس ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اچھے سے اچھے پروگرام ہم اپنے سامعین کے لیے ریڈیو سے اور اپنے ناظرین کے لیے ٹیلی ویژن سے۔
جی ہاں بالکل، اور خاص توجہ کی جاتی ہے، باقاعدہ جو ہے وہ پروڈیوسر حضرات جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، اور اس سال بھی ہم نے بہترین نوحوں، مرثیوں، سلام، اسی طریقے سے علماء کرام کی تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور انہوں نے اس کو سنا، پسند کیا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ حالات وہاں پر جو ہے وہ خراب ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ کسی بھی ملک پر وہ چڑھائی کر دیتا ہے اور بعد میں ذلت آمیز طریقے سے وہاں سے نکلتا ہے، اور یہی کچھ افغانستان میں بھی ہوا۔ اس کو ملکوں کے عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف اپنے مفادات کے در پہ رہتا ہے اور لوگوں پر، عوام پر جو ہے وہ ناروا سلوک جو ہے وہ در حقیقت امریکہ کی یہ جو خصلت ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور اس میں رحم کی کوئی جو ہے نا وہ ہمیں امید نظر نہیں آتی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عوام مستقل ہوں، آزاد ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، تاکہ ان سامراجی طاقتوں سے جتنا دور رہا جا سکے وہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ جناب نواب اصغر علی خان صاحب لکھنؤ سے اتنے پیارے اور خوبصورت خط لکھنے کا، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ تفصیلی خط ہمیں ارسال کریں گے۔ بہرحال یہ خط بھی تفصیلی تھا، لیکن وہ خاص ایک تفصیلی خط آپ کا ہوتا ہے، وہ ضرور ارسال کیجیے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
جی ہاں حسین صاحب، اگر اجازت دیں تو ایک اور خط ہے ہمارے پاس یہاں پر۔
جی جی،
ہمارے ایک اچھے سامعین میں سے محمد عثمان صاحب ہیں اور صوبہ سندھ کے شہر ٹھٹا سے انہوں نے یہ خط ہمیں بھجوایا ہے.
جی
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں, شام اور رات کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں. ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. پروگرام یادوں کے جھروکے, قلقت کی رانائیاں, اسلام کی معرفت, گھر اور گھرانہ, بزم دوستان پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. اس کے علاوہ خبریں اور تبصرے بھی مجھے پسند ہیں. ریڈیو تہران کی خبریں بہت اچھی ہوتی ہیں. خبریں سن کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ خبریں حقیقت پر مبنی ہیں. آج کل جھوٹ اور سچ اتنا آپس میں گڑ مڑ ہو گیا ہے کہ سچ کی تشخیص بہت مشکل ہو گئی ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں, لیکن میں ریڈیو تہران کی خبریں پروگرام تین دہائیوں سے سن رہا ہوں ماشاء اللہ, اور نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام بھی اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں کہ ریڈیو تہران اسلامی اور انسانی اقدار کا بہت لحاظ رکھتا ہے, اور یہی چیز ریڈیو تہران کے ساتھ مجھے جوڑے ہوئے ہے. میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا. جیسا کہ آپ سن رہے ہوں گے, ہمارے عثمان صاحب, ہم نے آپ کا یہ خط دیکھیں اپنے پروگرام میں شامل کیا. اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں. ویسے مجھے اس خط کے لیے محمد علی شیرازی نے آمادہ کیا تھا. میں بھی زیادہ لکھنے لکھانے کا عادی تو نہیں ہوں, غلطیوں کو درگزر فرمائیے گا. ارے نہیں عثمان صاحب, غلطیاں تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئیں, اور آپ کا یہ خط پڑھ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی. ان شاء اللہ کہ آئندہ بھی آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے. جی
جی, بہت بہت شکریہ جناب محمد عثمان صاحب, ٹھٹھا سندھ پاکستان سے یہ پیارا محبت بھرا خط آپ نے ارسال کیا. بالکل باجی, ایسے اپنائیت سے احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی جو ہے وہ خود مثلاً باتیں کرتا ہے نزدیک سے پرانا دوست. اور یقینی طور پر ریڈیو تہران کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ میں تین دہائیوں سے جو ہے وہ ریڈیو تہران سن رہا ہوں, اور بہت سے ایسے سامع ہیں کہ جو خاموش سامع ہیں, رابطے کم کرتے ہیں لیکن ریڈیو کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. اسی لیے ایک نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا خبروں کے حوالے سے کہ میں دیگر ریڈیو ٹی وی پر بھی خبریں دیکھتا ہوں لیکن ریڈیو تہران کی خبروں پر مجھے اعتماد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو پیغام نشر ہوتا ہے وہ اسلامی اقدار پر مبنی ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ قرآنی باتیں ہوتی ہیں. اور خاص طور پر جب ریڈیو تہران نے اور تہران کے جو نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں, تو یقیناً اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ لپٹی ہوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں. جو حقیقت پر مبنی خبریں ہوتی ہیں وہ ہم نشر کرتے ہیں. تبصرے بھی اسی طریقے سے علاقائی خبروں پہ ہمارا فوکس رہتا ہے. عالمی حالات کے حوالے سے تبصرے نشر کیے جاتے ہیں, اور آپ نے جن جن پروگراموں کا نام لکھا ہے وہ آپ کو پسند ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اور امید کرتے ہیں کہ ان پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں گے, اور خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک چیز جو معمولاً بہت سے ہمارے سامنے لکھتے ہیں کہ میرے خط کو پروگرام میں ضرور شامل کیجیے گا, ان کا میرے خیال سوچ ہی ہوتی ہے شاید ایسا نہ ہو کہ پڑھ کے کہیں ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈال دیا جائے. نہیں, ہمارے پاس خطوط کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری نہیں ہوتی, اور حتیٰ کہ اب تو خیر زیادہ تر خطوط واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے سے ہمیں موصول ہوتے ہیں, لیکن ایک زمانہ جب خط لکھے جاتے تھے تو باقاعدہ فائل بنتی تھیں, خطوط اس کے اندر رکھے جاتے تھے اور برسہ برس رکھے رہتے تھے. لہٰذا ہم سامعین کے لکھے ہوئے خطوط جو ہے اس کو احتیاط کے ساتھ رکھتے بھی ہیں, اور ان کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتے ہیں, چونکہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, اور سامعین ہیں, ریڈیو ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور سامعین کی محبتیں ہیں کہ جو ریڈیو میں چار چاند لگاتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. بہن ناہید انوری, پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے.
جی ہاں صاحب, خدا حافظی کرنے کا وقت پہنچا ہے. جی ہاں,
میرے خیال سے آپ تھک بھی گئی ہیں شاید.
نہیں نہیں,
اس لیے جو ہے وہ
سامعین سے جب ہم مخاطب ہوتے ہیں تو بالکل تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا.
بہت بہت نوازی, شکریہ. اور چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے تجزیوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان کی اس ہیڈ لائن سے. ایران بین الافغان مذاکرات کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے پر تیار. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے 6 ہمسایہ ملکوں کے وزرائے خارجہ کے آن لائن اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران یہ امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان کے پڑوسی ملک تمام اقوام اور مذاہب کے پیروکاروں کی شرکت سے ایک جامع حکومت بنانے کے لیے ایک آواز میں مضبوط پیغام دیں گے. وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اجلاس کے شرکاء کے درمیان اتفاق رائے سے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے سرحدی راستے کھلے رہیں گے تاکہ تجارت اور امداد میں سہولت ہو سکے. انہوں نے افغانستان میں قیام امن اور بین الافغان مذاکرات میں تعاون کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی آمادگی کا اعلان کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ طالبان اپنے وعدوں پر عمل کریں گے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ 2 عشروں کے دوران افغانستان کے پرآشوب حالات کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے. رائے الیوم نے لکھا ہے، عراق امریکی فوجیوں کے انخلاف میں 4 مہینے امریکہ بغداد میں نہ رہنے کا ارادہ رکھتا ہے عراقی حکومت. عراق کے جوائنٹ آپریشنل کمانڈ کے سربراہ جنرل تحسین الخفاجی نے کہا ہے کہ عراق اور امریکہ کے مشترکہ کمیٹی نے اسٹریٹجک مذاکرات میں ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی 31 جنوری تک ہی ہوگی. انہوں نے بتایا کہ عراق نے امریکہ سے اپنے فوجیوں کو عراق میں باقی رکھنے کا مطالبہ نہیں کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون، ٹریننگ اور معلومات کے تبادلے تک محدود رہے گا، جبکہ داعش کے خلاف جنگ میں خفیہ اور سیکیورٹی معاملات کے تبادلے کی حد تک تعاون رہے گا اور ضرورت پڑنے پر عراقی فوج امریکہ کے فضائی آپریشن میں مدد مانگ سکتی ہے. انہوں نے بتایا کہ امریکی فوج بڑی تعداد میں واپس جانا شروع ہو گئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا نتیجہ امریکی انخلا ہے. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے افغان صورتحال پہ اپنے تجزیے میں لکھا ہے، افغان صورتحال پاکستانی سفارتی مرکز، قطری نائب وزیراعظم اور سی آئی اے چیف کی پاکستان آمد، وزیراعظم اور آرمی چیف سے اہم مذاکرات. افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستانی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے. قطر کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی نے وزیراعظم عمران خان، جبکہ امریکی سی آئی اے کے سربراہ ولیم جوزف برنس نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں افغانستان سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کی معاشی بہتری، انسانی ریلیف اور مدد کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا. عالمی برادری افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑی ہو، افغانستان میں امن و استحکام اور معاشی ترقی یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے قطری ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اگر آپ افغانستان کی فوری مالی معاونت کی فراہمی کے لیے تیار نہیں تو کم از کم انہیں دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے اور ان کے اثاثے ریلیز کیے جائیں. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قومی آواز نے لکھا ہے، اسد الدین اویسی پر نفرت انگیز تقریر کرنے کا الزام، معاملہ درج. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی پر یو پی کے بارہ بنکی ضلع میں مبینہ طور پر نفرت انگیز تقریر کے ذریعے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کی کوشش کا معاملہ درج کیا گیا ہے. اویسی نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ انتظامیہ نے سال کے مئی کے مہینے میں ایک صدی پرانی مسجد کو شہید کر دیا. رپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزیراعظم مودی اور یو پی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی نازیبہ زبان کا استعمال کیا. بارہ بنکی کے ایس پی جمنا پرساد نے کہا کہ اویسی پر جمعرات کی شب تازی رات ہند کی دفعہ 153A، 188، 169 اور 170 کے علاوہ وبائی مرض قانون سے متعلق دفعات کے تحت کووڈ پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے اور تقریب کے لیے مقررہ شرائط پر عمل نہ کرنے پر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ جمعرات کو بارہ ملکی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے رام سنہی گھاٹ میں واقع اس مسجد کا ذکر کیا تھا جسے انتظامیہ نے مئی میں گرا دیا تھا۔ اویسی نے کہا، بارہ بنکی میں 100 سالہ پرانی مسجد شہید ہو گئی۔ انتظامیہ کی طرف سے اس معاملے میں انہدامی قانون پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس معاملے پر حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی شدید رد عمل ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سمعین، آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، جس کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
فارسی بیاموزی،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ رامین کے والد کی بیماری اس بات کا باعث بنی کہ اس کے پاس اپنے دوستوں کے پاس وقت گزارنے کے لیے وقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ رامین اس رات ہاسٹل میں نہیں آتا ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوٹل میں ہی رک جاتا ہے۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی پہنچتا ہے تو یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے اس کی ملاقات محمد سے ہو جاتی ہے۔ محمد رامین کی طرف لپکتا ہے اور اس سے گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اس کو سننے کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن حسب معمول پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ کو ترجمے کے ساتھ دہراتے ہیں۔
کھوجائی،
تم کہاں ہو؟
خوبم۔
ٹھیک ہوں۔
شنیدم،
میں نے سنا ہے۔
پدرت،
تمہارے والد؟
الان،
ابھی۔
انہا ہستند،
وہ موجود ہیں۔
پدرم،
میرے والد۔
کجا است،
کہاں ہے؟
متاسفم،
مجھے افسوس ہے۔
امروز،
آج۔
حالش خوب است،
اس کی طبیعت ٹھیک ہے۔
بیمارستان،
ہسپتال۔
او تنہا است،
وہ اکیلا ہے۔
مادرت،
تمہاری ماں یا تمہاری والدہ؟
خواہرم،
میری بہن۔
او نیست،
وہ نہیں ہے۔
کی،
کب؟
عمل جراحی،
آپریشن۔
او عمل جراحی می کند،
وہ آپریشن کروائیں گے۔
دکتر،
ڈاکٹر۔
او می گوید،
اس کا کہنا ہے۔
دوشنبه،
پیر۔
سشنبه،
منگل۔
زود،
جلد۔
آماده،
تیار۔
حالش زود خوب می شود،
اس کی طبیعت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔
کمک،
مدد۔ سامعین، اب آئیے محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام رامین، حالت چطور است؟ کجایی؟
سلام رامین، کیا حال ہیں؟ تم کہاں ہو؟
سلام محمد، خوبم، تو چطوری؟
سلام محمد، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟
ممنون، چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است.
شکریہ، کیا حال احوال ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ تمہارے والد تهران میں ہیں؟
بله، پدر، مادر و خواهرم الان در تهران هستند. پدرم بیمار است.
ہاں، میرے والد، والدہ اور بہن اس وقت تهران میں ہیں. میرے والد بیمار ہیں.
بله، شنیدم. متاسفم. الان حالش چطور است؟ کجاست؟
ہاں، میں نے سنا ہے. مجھے افسوس ہے. اس وقت ان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہاں ہیں؟
حالش خوب است. او الان در بیمارستان است.
ان کی طبیعت ٹھیک ہے. وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں.
تنہا است یا مادرت پیش اوست؟
وہ اکیلے ہیں یا تمہاری والدہ ان کے پاس ہیں؟
نه، تنها نیست. مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند.
نهی، اکیلے نهی هست. میری والدہ اور بہن ہسپتال میں ان کے پاس ہیں.
کی عمل جراحی می کند؟
ان کا آپریشن کب ہوگا؟
دکتر می گوید دوشنبه یا سه شنبه بعد.
ڈاکٹر کا کہنا ہے آئندہ پیر یا منگل کو.
انشاءالله حالش زود خوب می شود. من و سعید آماده کمک به تو هستیم.
انشاءالله ان کی طبیعت جلد ٹھیک ہو جائے گی. میں اور سعید ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں.
خیلی متشکرم.
بہت بہت شکریہ. سامعین، آئیے ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن اس بار ہم اردو ترجمے کے بغیر یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں.
سلام رامین، حالت چطور است؟ کجائی؟
سلام محمد، خوبم، تو چطوری؟
ممنون، چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است؟
بله، پدر، مادر و خواهرم الان در تهران هستند. پدرم بیمار است.
بله، شنیدم، متاسفم. الان حالش چطور است؟ کجا است؟
حالش خوب است. او الان در بیمارستان است.
تنها است یا مادرت پیش اوست؟
نه، تنها نیست. مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند.
کی عمل جراحی می کند؟
دکتر می گوید دوشنبه یا سه شنبه بعد.
انشالله حالش زود خوب می شود. من و سعید آماده کمک به تو هستیم.
خیلی متشکرم.
سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا، محمد نے رامین سے کہا ہے کہ وہ اس کی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے. رامین نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا ہے اور دل سے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ اس کے اتنے اچھے دوست ہیں. ایسے دوست جو اس کے ساتھ مہربان بھی ہیں اور مصمم ہیں اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہیں. ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، لہذا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. گھر اور گھرانہ.
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. اب پاک سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ایک اہم خاندانی مسئلے یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، گھر اور گھرانے میں آرام و آسائش اور سکون و اطمینان وہ بنیادی نعمت ہے جو بعض اوقات معمولی غلطی سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کے دوبارہ حصول کے لیے بہت زیادہ محنت و کوشش کرنا پڑتی ہے. چونکہ مطلوبہ معیار کے خاندان کے لیے ایک اہم عنصر آرام و سکون اور اطمینان کا حصول ہوتا ہے، لہذا اس پر سب کی توجہ ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے. گھر اور گھرانے کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ایک سے زیادہ شادیوں کا بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد کی ایک شادی گھر اور گھرانے کے لیے آئیڈیل اور مثالی ہے اور اس کو بہترین زندگی کہا جاتا ہے. البتہ دین اسلام نے بعض تقاضوں اور شرائط کے ساتھ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے. اسلام سے پہلے بھی ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا. مثلا عراق میں اسلام سے پہلے پہلی زوجہ کے مریض ہونے کی صورت میں دوسری شادی کا رواج تھا. قدیم آشوری خاندانوں میں بھی ایک سے زیادہ شادیوں کی ثقافت موجود تھی. دنیا کی دوسری تہذیبوں من جملہ ایران، مصر، چین اور ہندوستان میں بھی کثرت ازدواج کا کلچر موجود تھا. عالم عرب میں بھی اسلام سے پہلے چند شادیوں کا رواج تھا. مستشرقین کا کہنا ہے یورپ میں جو یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ دین اسلام نے آ کر ایک سے زیادہ شادیوں کا نظریہ پیش کیا ہے، تو یہ ایک تاریخی غلطی ہے. اسلام سے پہلے بھی کثرت ازدواج کا تصور موجود تھا اور عملاً یہ کام انجام بھی دیا جاتا تھا. اسلام نے نہ کثرت ازدواج کا کہا ہے اور نہ ہی اس کو ممنوع قرار دیا ہے. اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کو مخصوص شرائط کے ساتھ جائز ضرور قرار دی ہے. اسلام کے تمام قوانین انسانی مصلحتوں کے دائرے اور عقل و منطق کے عین مطابق ہیں. دین اسلام کا کوئی حکم فطرت اور عقل سے نہیں ٹکراتا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے ان کی ایک ہی زوجہ تھی. آپ کی ازدواجی زندگی میں حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسری خاتون یا زوجہ نہیں آئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سے 50 سال تک صرف ایک خاتون سے ازدواجی تعلق رکھا، یعنی دوسری شادی نہیں کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا اور اسلامی حکومت کو مختلف سماجی چیلنجوں کا سامنا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے سہارا خواتین، بیواؤں اور جنگوں میں شہید ہونے والوں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کو پالنے کے لیے ایک سے زیادہ شادی کی حوصلہ افزائی کی. بیوہ سے شادی کرنے سے جہاں ایک عورت کی زندگی سنور سکتی تھی، وہاں اس کے یتیم بچوں کی پرورش کا بھی انتظام ہو جاتا تھا. عوام اور خیر حضرات کی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری تھا کہ آپ پہلے خود اس کام کو انجام دیتے اور اس کا آغاز کرتے. آپ نے اس سماجی مشکل کے حل کے لیے بیوہ عورتوں سے شادی کی اور انہیں ان کے یتیم بچوں کے ساتھ قبول کیا اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ادا کی. آپ نے یہ نیک کام انجام دے کر دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنا کر پیش کیا. اسلام کی تعلیمات اور قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اور استنباط سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر ایک زوجہ پر انحصار کو ترجیحاً پسند کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیات میں اشارہ ہوتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک سے زیادہ ازواج ہونے کی صورت میں تم ان میں انصاف اور عدل قائم نہیں کر سکو گے تو ایک سے زیادہ شادیاں نہ کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن اب بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 128 اور 130 نیز سورہ احزاب کی 51 نمبر آیت میں بھی ایک سے زیادہ ازدواج ہونے کی صورت میں عدل و انصاف کی تاکید کی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا کیسے جائز ہے؟ بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ جب عورت اور مرد مساوی ہیں تو مرد کو ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے رشتہ ازدواج میں رکھنا درست نہیں۔ اس نظریے کے پیچھے دوسری شادی کو صرف جنسی خواہشات کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے کا واحد محرک جنسی خواہش نہیں، بعض دوسرے سماجی مسائل اور تقاضے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، مثلا پہلی بیوی کا مریض ہونا، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہونا، زراعت اور اس طرح کے دیگر امور کے لیے خاندان کے افراد کی تعداد کا زیادہ ہونا، یا عورت کا خود ہر صورت میں شادی شدہ شخص سے شادی کا اصرار بھی اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی ایک اور دلیل معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں شادی کے لیے نفسیاتی اور جسمانی طور پر تیار عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں عورت کا بنیادی حق بنتا ہے اور مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عورت کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے عورت کے حق کو ادا کرے۔ شادی شدہ زندگی، کھانے پینے پہننے جیسے بنیادی حقوق کی طرح عورت کا بنیادی حق ہے، اور کوئی شخص کسی عورت کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ اب اگر اس فریضے کی انجام دہی کے لیے مردوں کی تعداد کم ہے تو عورت رضامندی کے ساتھ پہلے سے شادی شدہ مرد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا اختیار رکھتی ہے، اس میں عورت کی حقوق کی ہرگز پامالی نہیں۔ جنگوں، ہنگامی حالات اور اس طرح کے دیگر مسائل میں مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ دنیا میں جنگوں اور حوادث کے بارے اعداد و شمار سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حادثات کا شکار ہونے والی بڑی تعداد مردوں کی ہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف عورتوں میں بیماریوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی اوسط عمر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں شادی شدہ مرد سے غیر شادی شدہ عورت کی شادی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عورت کے بھی جنسی میلانات ہوتے ہیں، وہ بھی ماں بننے کی خواہش مند ہوتی ہے، وہ قانونی طریقے سے اگر ان امور کو انجام دینا چاہے تو اسے اپنے جذبات کی تسکین، خانوادے کی تشکیل اور خاندان کے سرپرست کی حیثیت سے ایک مرد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا پڑتا ہے، اور یہ اس کا بنیادی قانونی اور شرعی حق بھی ہے۔ دین اسلام میں اس کی اجازت ہے، لیکن جو اسلامی اور قانونی راستے کی بجائے غیر شرعی اور غیر قانونی راستے اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ ہم جنس پرستی اور بے راہ روی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ شادی کے بندھن کے علاوہ عورت اور مرد کے درمیان جو بھی تعلق ہوگا وہ غیر فطری، غیر محفوظ اور کسی بھی سماجی اور قانونی ضمانت کے بغیر ہوگا۔ اس سے عورت کی شخصیت بھی تباہ ہوگی اور معاشرے میں بھی اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جائے گا۔ برطانوی سماجی ماہر اینی بیزانٹ کہتے ہیں، مغرب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ زوجہ کو قبول نہیں کرتا، لیکن عملی طور پر یورپ میں ایک سے زیادہ ازدواج کا تصور موجود ہے، لیکن اس میں مرد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ مغربی معاشرے میں معشوقہ یا گرل فرینڈ کو نفسیاتی خواہشات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی مرد پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، وہ جب چاہے اس کو ترک کر سکتا ہے اور اس کو تنہا تنہا کوچہ و بازار میں چھوڑ کر اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ لیکن اس طرح کی سرگرداں عورت کے مقابلے میں وہ عورت، چاہے وہ دوسری بیوی بن کر شادی شدہ شخص کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھ جاتی ہے، تو اس کی صورتحال زیادہ محفوظ اور مطلوب ہوتی ہے۔ وہ ایک قانونی زوجہ ہوتی ہے، قانونی ماں ہوتی ہے اور شوہر کی سرپرستی میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اسلام کے مطلوبہ خاندان میں ایک شادی کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن بعض شرائط میں دو یا دو سے زیادہ خواتین سے شادی کرنا بھی ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کو اسلام صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کا وسیلہ قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کی ایک سے زیادہ وجوہات اور توجیہات موجود ہیں۔ اسلام تو اس بات کا قائل ہے کہ اگر ایک مرد مالی، اخلاقی، جسمانی اور سماجی حوالے سے ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے تو اسلام نے چار شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے۔ سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں گھر اور گھرانے کے حوالے سے چند آیات کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جنہوں نے مرضی خدا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا ہے اور نماز قائم کی ہے اور ہمارے رزق میں سے خفیہ و اعلانیہ انفاق کیا ہے اور جو نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے رہتے ہیں، آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے محلات ہیں جن میں یہ خود اور ان کے آبا و اجداد اور ازواج و اولاد میں سے سارے نیک بندے داخل ہوں گے اور ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے